کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک کتاب، بابرکت کتاب، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، یعنی شفاء شریف کے درس کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے الحمدللہ عز و جل۔ اور اسی ضمن میں ہم نے اس کتاب کے ابتدا میں جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں جن آیات کا تذکرہ کیا ہے اس کو بیان کیا، اور اس کے ضمن میں ہم نے بہت ساری باتیں الحمد للہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت میں سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آیتیں ذکر کی ہیں انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ پہلی آیت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم ذکر کی تھی، دوسری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تیسری جو ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، یہ ذکر کی تھی۔ چوتھی آیت، چوتھا مقام جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرما رہے ہیں وہ ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ مکمل سورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہی نعت ہے، آپ کے فضائل ہی فضائل ہیں اس سورت کے اندر۔ یہ چار آیتیں یہاں پر قاضی ایاز مالکی نے ذکر کی ہیں، اور اس ضمن میں علماء کے جو اقوال ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک الى آخر السورہ، یعنی آخر سورت تک، کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کشادہ نہ کر دیا، وسیع نہ کر دیا۔ شرح کا معنی کرتے ہیں قاضی ایاز مالکی شرحا ای وسع، یعنی ہم نے اس کو وسعت دی، وسیع کر دیا، بڑا کر دیا۔ بالصدری، صدر سے مراد یہاں پر ہنا القلب، یعنی دل مراد ہے۔ یعنی الم نشرح لک صدرک کا معنی ہوا کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے دل مبارک کو وسیع نہ کر دیا، بڑا نہ کر دیا۔ تو شرحن کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو وسعت دینا، اور یہ وسعت جو ہے وہ فرحت والی ہوتی ہے، جس کے اندر سرور ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ایسی وسعت کو شرح کہتے ہیں۔ کسی چیز کو کھول دینا، کسی چیز کی وضاحت کر دینا، کسی چیز کو واضح کر دینا، یہ شرح کہلاتا ہے۔ جیسے کتاب کی شرح کی جاتی ہے تو کتاب کے جو رموز ہوتے ہیں، جو مغلق باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں کہ جو ہر ایک سمجھ نہیں سکتا، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے شرح کی جاتی ہے تاکہ اس کو کھول دیا جائے۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ بیان کی کہ صدر سے مراد، یعنی سینے سے مراد دل مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل۔ تو دل مبارک کو وسعت دی، تو یہ وسعت دینا ظاہر سی بات ہے کہ جسمانی اعتبار سے تو تھا نہیں، جسمانی اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو دل مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر اعضاء کے ظاہری اعتبار سے دیکھیں گے تو جو اس کی ظاہری وسعت ہے وہ وہی ہے کہ جو دوسروں کے دل کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یہ کہ مانوی طور پر آپ کے دل کو وسعت دی، جیسے ہم کہتے ہیں اس کا دل بڑا ہے، جب کوئی خرچ کرتا ہے خوب انفاق اس کا ہوتا ہے بہت زیادہ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا دل بڑا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک جو تھا یہ اس میں بڑی تنگی آئی تھی, اس حوالے سے تنگی آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت کیا, اظہار اسلام کیا, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی, تو لوگوں نے طرح طرح کی گفتگو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں کرنا شروع کی. تو اس سے دل مبارک جو ہے وہ تنگ ہوا, یعنی اس کے اندر ناپسندیدگی آئی اس حوالے سے, اور تنگی یوں آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ناگوار گزرتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے دل برداشتہ ہوتے تھے, پسند نہیں آتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک, کہ آپ کو یہ تنگی آ رہی تھیں, آپ جو ہے وہ دل برداشتہ ہو رہے تھے, لیکن ہم نے آپ کے دل مبارک کو وسعت دے دی, یعنی یہ تنگیاں آپ سے دور کر دیں, اب آپ کے دل کے اندر کسی طرح کا کوئی تنگی نہیں ہوگی. اب یہ جو وسعت دی گئی کیسے دی گئی, اس کے بارے میں تین قول یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کیے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو وسعت دی گئی, کہ حالات کی وجہ سے, کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے دل مبارک میں جو تنگی آ رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے دور فرمائی. تو دو قول تو ایک جیسے ہیں, ایک قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شرحہ بنور الاسلامی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وسعت دی, شرح کی دل مبارک کی, یہ اسلام کے نور کے ذریعے کی. اور دوسرا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے فرمایا وقال سہل بن نور رسالتی, کہ نور رسالت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل مبارک کو وسعت دی. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت کفار کے ان ظلم و ستم کی وجہ سے, ان کی ہرزہ سرائی کی وجہ سے, اس خراب گفتگو کی وجہ سے دل مبارک میں جو ہے وہ ناپسندیدگی آئی, تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا جو نور ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں عطا فرمایا کہ آپ تمام کے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سپرد کرنے والے ہو گئے. اسلام کا معنی انقیاد ہوتا ہے, یعنی اتباع کرنا, پیروی کرنا, سر مبارک کو جھکا دینا. تو چونکہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہو رہے تھے, جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو یوں وسعت دی کہ اسلام کا, رسالت کا نور عطا فرمایا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے رہے. یہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں کرتے رہیں, لیکن معاملہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ہے, مجھے تبلیغ کرنے کا حکم ہے, مجھے دین کے احکام پہنچانے کا حکم ہے, تو میں پہنچاتا رہوں اور ان کے ان معاملات کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دوں. اگر یہ تنگی کر رہے ہیں, یہ سخت الفاظ بول رہے ہیں اسلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, میرے بارے میں, تو ان تمام کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے اور یہ جانے, مجھے میرے رب عز و جل نے اس بات کا حکم دیا کہ میں اس کے معاملات کو بندوں تک پہنچا دوں, اس کے احکام کو بندوں تک پہنچا دوں, تو وہ میں نے پہنچا دیا. تو جب اس بات کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو وسعت دے دی اس ذریعے سے, تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر وہ جو تنگیاں آ رہی تھیں کفار کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی. حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں قال الحسن ملأه حکما وعلما, اور ایک نسخے کے مطابق ملأه حکما وعلما, کہ یہ جو سینے کو وسعت دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا, کثرت کے ساتھ علم عطا فرمایا, کہ جس کے ذریعے سے آپ کا دل مبارک وسیع ہو گیا, دل مبارک کے اندر وسعت آ گئی, اور آپ کو حکم یعنی علم کے ذریعے حکم کرنے کی طاقت عطا فرمائی, فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے مطابق حکم کرنے والے ہوئے، اور حکم اگر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، ایسی باتیں عطا فرمائی کہ جو جوامع الکلیم میں سے تھیں، مختصر الفاظ ہوتے تھے لیکن اس کے اندر وسیع باتیں ہوا کرتی تھیں، معنی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکمت و دانائی اور علم کی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کے اندر ڈالیں، تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل وسیع ہو گیا۔ مزید فرماتے ہیں، وقیلا معناہ الم یطہر قلبک حتی لا یقبل الوسواس، یعنی یہ بھی کہا گیا ہے الم نشرح لک صدرک کے معنی میں کہ کیا ہم نے آپ کے دل مبارک کو پاکیزہ نہ کر دیا حتیٰ کہ وہ کسی طرح کے بھی وسوسوں کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس سے شق صدر کی طرف اشارہ ہے، شق صدر کی طرف۔ یعنی ایک معنی تو الم نشرح لک صدرک کا یہ تھا کہ مانوی اعتبار سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائے، اس میں سینے کو چیرنے کی کوئی حاجت نہیں رہی، کاٹنے کی کوئی حاجت نہیں رہی، کہ اس میں مانوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانائی عطا فرما دی، نور اسلام عطا فرمایا، نور رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ شق صدر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا، یہ چار مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا، چھوٹی عمر میں بھی کیا گیا 3 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں بھی کیا گیا، پھر وحی کے نزول کے وقت بھی کیا گیا، اور پھر جب معراج کو تشریف لے جا رہے تھے اس وقت بھی کیا گیا، ہر ایک کی حکمتیں الگ الگ تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کو چاک کر کے اس میں حکمت و دانائی ڈالی گئی، نبوت کا بوجھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا سکیں ایسی قوت آپ کے دل کے اندر ڈالی گئی۔ تو جب یہ چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کے اندر ڈال دی گئیں تو اب کسی طرح کا وسوسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرماتے تھے، یعنی لوگ طرح طرح کے وساوس، خاص طور پہ اس زمانے کے اندر جو یہودی تھے اہل کتاب میں سے، وہ طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر مضبوطی عطا فرمائی تھی، ایسا پاکیزہ بنا دیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک ان کے کسی وسوسے کو قبول نہیں کرتا تھا، حالانکہ ان کے مکر ایسے تھے کہ لتزول منہ الجبال، کہ اس کے ذریعے سے یہ پہاڑوں کو ہلا دیں، ایسے مکر کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور کسی طرح کے وسوسوں کو آپ قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی وسعت عطا فرمائی، ایسا پاکیزہ دل عطا فرمایا کہ وسوسے قبول کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی وجہ سے صحابہ کرام کی جماعت کسی طرح کے وسوسے کو قبول ہی نہیں کرتی تھی، یعنی ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، آمنا صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی، اسلمنا، ہم نے اپنے سر کو جھکا دیا اس کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے کہ جو اس کو بری راہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان، خاص نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا وہ ایمان لے کر آ گیا تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے۔ تو یہ فرمایا کہ الم یطہر قلبک حتی لا یقبل الوسواس، اس میں اشارہ ہے شق صدر کی طرف، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کو چاک کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کے اندر جو ہے وہ حکمت و دانائی کے تست ڈالے گئے، کہ جس کے ذریعے سے ایسی مضبوطی دل اطہر کے اندر پیدا ہوئی کہ اب کسی طرح کے وسوسے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول نہیں فرماتے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر، ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، وضعنا کا مطلب ہم نے اتارا، ان کا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ، وزرن مانے بوجھ، الذي وہ بوجھ کہ انقض ظهرك، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک کو دوہرا کیا ہوا تھا۔ انقضا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی پر اتنا بوجھ رکھا جائے کہ جس بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر دوہری ہو جائے، جھک جائے، تو اس کو انقضا کہا جاتا ہے۔ تو وہ بوجھ ایسا تھا کہ جس نے آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کو جھکایا ہوا تھا۔ اب یہ بوجھ ہے کیا، اس میں مختلف اقوال یہ آگے ذکر کر رہے ہیں، لیکن صحیح اس میں دو ہی قول ہیں، جو پسندیدہ قول ہیں وہ دو ہیں، اسی لیے قیلہ قیلہ کر کے آگے ذکر کر رہے ہیں، لیکن صحیح ہے کہ دو قول اس میں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت، مقام رسالت عطا فرمایا تھا، رسول بنایا تھا، اور آپ پر احکام شرعیہ کو پہنچانے کا حکم تھا۔ اور پہلے ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ یہ رسالت کا بوجھ اٹھانا آسان کام نہیں، وحی جو نازل ہوتی تھی اس وحی کا بوجھ کوئی ہلکا نہیں تھا، وہ ایسا بوجھ تھا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اسی طرح احکام الہیہ کو پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں، حضور علیہ السلام کی رسالت یہ سارے جہان کو عام ہے، تو جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائشیں اور اس کے امتحانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا مقام رسالت یہ سب سے بڑھ کر تھا، تو سب سے مشکل کام آپ علیہ السلام کا تھا، تو گویا کہ یہ ایک طرح کا بوجھ تھا، ایک طرح کا بوجھ تھا کہ اتنا بھاری کام، ایک تو وحی کا بوجھ اٹھانا، پھر اس کو آگے پہنچانا، لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنا، کفار سے مقابلے کرنا، دیگر معاملات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات تھے۔ تو گویا کہ ایک طرح کا کیا تھا، بوجھ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائی تھی، جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام احکام لوگوں تک پہنچا دیے۔ تو یہ احکام پہنچانے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا۔ تو وہ جو احکام تھے، جو وحی کا بوجھ تھا، رسالت کا بوجھ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کے ذریعے لوگوں تک جب پہنچا دیے، تو گویا کہ یہ آپ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ آپ نے اتار دیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی نے کسی کے بارے میں کہا کہ بھائی فلاں تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا، یا کوئی چیز دے کے کہا کہ پہنچا دینا، تو یار یہ میرے پر بوجھ ہے، تو میں نے جب اس کو پہنچا دی تو ایک بوجھ سے میں کیا ہو گیا، بری ذمہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ جو احکام حضور علیہ السلام پر تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنچا دیے، تو گویا کہ وہ بوجھ اپنے اوپر سے حضور علیہ السلام نے اتار لیا۔ اور دوسرا اس کا معنی جو پسندیدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے جو پہلے بیان کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ حضور علیہ السلام چونکہ فطرت سلیمہ پر تھے ہمیشہ سے، نبی تو آپ ابتدا سے تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، نبی الانبیاء ہیں آپ علیہ السلام۔ زمانے جہلیت میں جب ابھی حضور علیہ السلام نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، تو آپ کو معلوم ہے تاریخ جو ہے وہ کیا تھی، کہ اس وقت کفار کے حالات کیا تھے، یعنی عرب کے حالات کیا تھے، کس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کیا کرتے تھے، پھر ان کے مزید برائیاں، زنا کاری، شراب پینا، ایک دوسرے سے لڑنا، ظلم و ستم، طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھاری گزرتی تھیں، آپ کو یہ شاق گزرتی تھیں، ناپسندیدہ تھیں آپ علیہ السلام کو۔ تو گویا کہ یہ آپ علیہ السلام پر ایک بوجھ تھا، گویا کہ یہ آپ علیہ السلام پر ایک بوجھ تھا۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے ذریعے ان چیزوں کو دور کر دیا، تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام سے ایک بوجھ کو اتار دیا۔ مزید کچھ اور معنی بھی اس کے کیے گئے ہیں، دیکھیے فرماتے ہیں قیلہ، کہا گیا ہے کہ ما سلف من ذنبک یعنی قبل النبوہ، کہ اس سے مراد، بوجھ سے مراد آپ کے وہ خلاف اولا کام ہے کہ جو گزر چکے، یعنی نبوت سے پہلے۔ لیکن اس کے بارے میں ارشاد فرمایا امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نسیم الریاض کے اندر، کہ قول ضعیف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمایا ہے، معصوم ہے، کسی نبی سے کسی طرح کا کوئی گناہ یہ صادر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مزید فرمایا وقیل اراد ثقل ایام الجاہلیہ، یعنی آپ سے ایام جاہلیت کا جو ثقل تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دور فرما دیا. یہ وہی جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ایام جاہلیت کے اندر جو طرح طرح کے کام ہوتے تھے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی ذات مبارک پر وہ چیز گراں گزرتی تھی، دل مبارک کو گراں گزرتی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دور فرما دیا. وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ ارادا ما اثقل ظہرہ من الرسالتی حتی بلغہا، کہ اس سے مراد یہ ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر جو بوجھ تھا اس سے مراد جو ہے وہ رسالت ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اس کو پہنچا دیا تو وہ بوجھ مبارک اتر گیا. اس قول کو کس نے نقل کیا ہے؟ فرماتے ہیں حکاہ الماوردیشو والسلمیشو، امام ماوردی نے اس کو نقل کیا ہے اور امام سلمی نے. ماوردی یہ تفسیر کے، فقہ کے، اصول کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، علی بن حبیب القاضی ابو الحسن، ان کی تفسیر تفسیر ماوردی کے نام سے، النکت والعیون کے نام سے، النکت والعیون کے نام سے، اس میں یہ ہر آیت کے تحت علماء کے اقوال ذکر کرتے ہیں، مطبوع تفسیر ہے یہ. اسی طرح ان کی کتاب ہے ادب الدین والدنیا کے نام سے، الاحکام السلطانیہ کے نام سے، تو بہت بڑے یہ اپنے زمانے کے عالم تھے. ان کا یہ قول نقل کیا ہے جو درست قول ہے کہ اس سے مراد رسالت ہے کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچا دیا. اور سلمی یہ صوفیہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو عبد الرحمن السلمی، ان کی کتاب حقائق کے نام سے، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے میزان الاعتدال کے حاشیے میں ان کا زبردست دفاع فرمایا ہے. تو یہ بہت بڑے صوفی عالم تھے، یعنی علماء باطن میں سے تھے. تو ان دونوں کے قول نقل کیے کہ ماوردی جو علماء ظاہر میں سے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کا بھی یہ قول ہے، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور علماء باطن میں سے یعنی صوفیہ میں سے امام سلمی ہے، ان کا بھی یہ قول ہے کہ یہاں پر بوجھ سے مراد جو ہے وہ رسالت ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو رسالت کے احکام پہنچانا تھے وہ بڑے ثقیل تھے، بھاری تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ کے ذریعے اس کو اتروا دیا. ٹھیک ہے. وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ عصمنا کا ولولا ذالک لاثقلت الذنوب ظہرک، کہ ہم نے آپ کو محفوظ رکھا، ہم نے آپ کو محفوظ رکھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر نعوذ باللہ گناہ سرزد ہوتے اور وہ آپ کے کمر مبارک کو بھاری کر دیتے، لیکن یہ تعلیق بالمحال ہے، تعلیق بالمحال ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ سے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا. جب محفوظ کر دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. جب گناہ کا صدور ہوگا ہی نہیں تو گناہ پیٹھ کو بوجھل کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، وہ کر ہی نہیں سکتے پیٹھ کو بوجھل، اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس سے محفوظ فرما دیا. اب آگے ذکر کرتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. پہلے خود قاضی یاز مالکی کیا فرماتے ہیں اسے دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں قال یحییٰ، یعنی یحییٰ بن آدم کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں، بن نبوہ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. آپ کے لیے کس طرح؟ نبوت کے ذریعے، یعنی آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کو نبوت عطا فرمائی، تو اس سے حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک بلند کیا. تو کیسے بلند ہو گیا؟ یہ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہے. حضور علیہ السلام کو جس طرح نبوت عطا فرمائی، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. اس طرح تو ورفعنا لک ذکرک کا جو اطلاق ہے وہ ہر ہر نبی پر آئے گا، ہر ہر نبی پر آئے گا، اور مجازن آتا بھی ہے، سب کے لیے اس طرح ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ آیت ذکر کی گئی ہے. تو بن نبوہ، آپ کو نبوت عطا فرمائی، یعنی آپ کو نبی الانبیاء بنایا، یعنی عام نبی نہیں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، لیکن آپ کی نبوت یہ نبوت عامہ ہے کہ ہر ہر نبی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. تو یہ بن نبوہ یعنی وہ نبوت کے جو تمام لوگوں کو عام ہے. تو اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو ہم نے بلند فرمایا. وقیلا، اور کہا گیا ہے اذا ذکرت ذکرت معی فی قولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے گا. کہاں کہاں ذکر کیا جائے گا, یہاں پہ بھی ذکر کرتے ہیں اور آگے بھی بتا رہے ہیں خود کہ فی قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی جب کلمہ شریف پڑھا جائے گا تو اس وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان نہیں ہوگا بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی بیان ہوگا. تو یوں آپ کے ذکر مبارک کو ہم نے بلند کیا. وقیل فی الاذان, اور کہا گیا ہے کہ اذان میں بلند کیا, کہ جس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا ضروری ہے. تو یوں اذان کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو ہم نے بلند کیا ہے. آگے مزید بیان کر رہے ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں اس میں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں قال القاضی الفقی ابو الفضل, قاضی فقی ابو الفضل یعنی یہ خود قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ان کے کسی شاگرد نے اضافہ کیا ہے, انہوں نے اپنا نام ہی ذکر کیا ہوگا لیکن کسی شاگرد نے جب اس کو آگے نکل کیا تو ان کے القابات ذکر کیے ہیں کہ قاضی فقی ابو الفضل فرماتے ہیں, یعنی قاضی ایاز مالکی خود فرماتے ہیں کہ ھذا تقریر من اللہ جل اسمہ لنبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی عظیم نعمہ لدیہ والشریف منزلتہ عندہ وکرامتہ علیہ, کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو اپنے نبی پر اس کی عظیم نعمتیں ہیں اس کا بیان کرنا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اعلیٰ بلندی اللہ کی بارگاہ کے اندر موجود ہے اس کو بیان کرنا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بزرگی جو کرامت اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں اس کو یہاں پر بیان کرنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک تقریر ہے. بِأَن شَرَحَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَالْهِدَايَةِ, کس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو ایمان اور ہدایت کے ساتھ کھول دیا. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ایمان بھی عطا فرماتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں؟ سورہ شورا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں, لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں. وَوَسَّعَهُ لِوَعْيِ الْعِلْمِ وَحَمْلِ الْحِكْمَةِ, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کو یاد رکھنے اور حکمتوں کو اٹھانے کے لیے وسیع کر دیا. وَعْيِ الْعِلْمِ, علم کو یاد کرنا, اور حَمْلِ الْحِكْمَةِ, اور حکمتوں کو یاد رکھنا, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وسعت عطا فرمائی. یعنی آپ کے دل مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا کہ اس میں جتنا علم ڈال دے وہ سارا کا سارا دل مبارک اٹھا لے گا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ آپ کو بتا دیا, سب کچھ آپ کو سکھا دیا. فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا, کہ آپ کے جود و سخاوت میں سے دنیا اور آخرت ہے, یعنی آپ کے جود و سخاوت میں سے ایک حصہ دنیا اور آخرت ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ, آپ کے علم کے سمندروں میں سے تھوڑا سا حصہ لوح و قلم کا علم ہے. ٹھیک ہے نا, تو یعنی اتنا وسیع کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے, اتنا بڑا کر دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک کو, کہ جس طرح کا علم, جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا دل مبارک نے اس کو برداشت فرما لیا. ورفع عنہ ثقل امور الجاہلیت علیہ وبغضہ لسیرہا وما کانت علیہ بظہور دینہ علی الدین کلہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور جاہلیت کا جو بوجھ تھا, یعنی جو ان کے معاملات تھے, ان کا جو بوجھ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹھا لیا, اور ان کے جو عادت و اطوار تھے, لسیہ ریحا, جو ان کے طریقے کار تھے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے طریقے کار کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ناپسندیدہ بنایا. یعنی یہ ایک بڑی شان ہے کہ بندہ برائی کو برائی سمجھے ایسے زمانے میں, ایسی جگہ پر کہ جہاں پر برائی کو برائی سمجھا نہیں جاتا بلکہ برائی کو اچھا سمجھا جا رہا ہے, وہاں پر کسی کا اس برائی کو برا سمجھنا اور اس کے خلاف کام کرنا یہ ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. تو فرمایا کہ وَبَغَّدَهُ لِسِيَرِهَا, ان کا جو طریقہ کار تھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے اس کو ناپسندیدہ بنایا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو یہ لوگ جس پر تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ختم کر دیا, اور آپ کے دین کو اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ عطا فرمایا. وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبلیغه للناس ما نزل إليهم، اور آپ پر جو رسالت کا بوجھ تھا، جو احکام کا بوجھ تھا نبوت کا، تو جو آپ پر اللہ نے نازل کیا اس کو آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بوجھ کو آپ سے اتار دیا. وتنویہ بعظیم مکانہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم مقام کو بیان کیا ہے. وجلیلی رتبتہ، اور آپ کے بلند رتبے کو بیان کیا ہے. ورفعہ ذکرہ، ورفعہ ذکرہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کرنے کا تذکرہ کیا ہے. وقرانہ مع اسمہ اسمہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو ملایا ہے. اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا ہے. یہ جو تقریر پیچھے ہم نے کی ہے نا، یہ ساری کی ساری خلاصہ انہوں نے چند لفظوں کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے. آگے فرماتے ہیں، قال قتادہ، امام قتادہ فرماتے ہیں کہ رفع اللہ تعالی ذکرہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو بلند کیا. کیسے بلند کیا؟ فلیس خطیب ولا متشاہد ولا صاحب صلاۃ الا یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یعنی کوئی خطیب نہیں، کوئی خطیب نہیں، چاہے اردو میں خطبہ دے، چاہے عربی میں خطبہ دے، چاہے جمعے کا خطبہ دے یا بیان کرے، ٹھیک ہے. ولا متشاہد، اور نہ ہی کوئی تشاہد پڑھنے والا ہے، کوئی تشاہد پڑھنے والا، اور نہ ہی کوئی صاحب صلاۃ، جو بھی نماز پڑھنے والا ہے، مگر وہ کیا کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یعنی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کی، اس کے رب ہونے کی گواہی دیتا ہے، تو ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بھی گواہی دیتا ہے. آگے بڑھنے سے قبل چند باتیں میں آپ کے سامنے اور عرض کرتا ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. یہ جو رفعت ہوتی ہے نا، بلندی، یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافیہ یعنی رفعت، بلندی، یہ کسی نہ کسی چیز کے مقابلے میں ہوگی، کسی نہ کسی چیز کی نسبت سے ہوگی. مثال کے طور پر میں بلند ہوں، میں کس طرح بلند ہوں کہ میں آپ سے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے جو بلندی حاصل ہے وہ آپ کے مقابلے میں اوپر بیٹھنے کی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر مجھ سے کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے تو کیا مطلب ہوگا، اس کو جب ہم کہیں گے یہ اوپر ہے تو کس سے اوپر ہے بھائی، یہ مجھ سے اوپر ہے. اس سے اوپر کوئی موجود ہے تو وہ کس سے، اس والے سے اوپر ہے. تو جو بلندی ہوتی ہے، رفعت ہوتی ہے، اوپر ہونا ہوتا ہے، یہ کسی نہ کسی کے مقابلے کے اندر ہوتا ہے، اس کو امور اضافیہ بولتے ہیں. کہ بلندی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کے مقابلے میں ہوگی. یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کسی کے مقابلے میں بلند نہیں ہے، تو ہم اس کو بولیں گے تھوڑی وہ بلند ہے. تو کسی کے مقابلے میں کیا آئے گا، آئے گا تو اس کو ہم بولیں گے کہ یہ بلند ہے. لہذا رفعت کے لیے، بلندی کے لیے سامنے کسی مقابل کا ہونا ضروری ہے، جب ہی ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، بلند ہے، یہ بلند ہے. ابھی آیت میں یہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. کس کے مقابلے میں بلند کیا، کس کے مقابلے میں بلند کیا؟ یہاں پہ جو مقابل ہے اس کا ذکر موجود نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے کہ جو مقابل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب حذف موجود ہو، جب کسی چیز کو حذف کر دیا جائے، جب مقابل کو حذف کر دیا جائے، تو وہ عموم پر دلالت کرتا ہے، وہ عموم پر دلالت کرتا ہے. یعنی ہر چیز، جیسے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، آگے ذکر نہیں کیا کہ اللہ کس چیز سے بڑا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر شے سے بڑا ہے. آگے تذکرہ کرنے کی حاجت نہیں تھی، حذف کر دیا، اسی سے ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کیا ہے، ہر چیز سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہر چیز سے. تو اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. کس کے مقابلے میں کیا، تو یہ ذکر نہیں کیا، تو اب اس کا مطلب ہوگا کہ ای من کل شیء، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، یہ حذف کا فائدہ ہمیں حاصل ہوا. ٹھیک ہے، پھر ایک بات کہ ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، یہ نہیں کہا کہ نرفع ذکرک یا نرفع لک ذکرک کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے یا بلند کرتے ہیں، بلکہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. تو ماضی کا صیغہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، اس کے فوائد علماء نے بیان کیے، نکات بیان کیے، اس کے تفسیر اشاری کی اس کی، کہ ماضی کا صیغہ ایک تو تملیق پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب ماضی کے ساتھ کوئی چیز بولی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں پختگی ہے، یہ اس کی ہو گئی، میں نے وہ چیز آپ کو دے دی، یعنی میں نے آپ کو کوئی چیز دینی ہے، آپ نے مجھ سے کوئی چیز طلب کی کہ یہ چیز ہمیں دے دیں، وہ چیز تو میں نے آپ کو دے دی، حالانکہ ابھی دی نہیں ہے، حالانکہ دی نہیں ہے، میں وہ آپ کو دوں گا، لیکن جب میں نے دے دی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ چیز آپ کی ہو گئی، وہ چیز آپ کی ہو گئی، اگرچہ کہ ابھی نہ دی ہو. یہاں پر ایسا نہیں ہے، مقام و مرتبہ رفعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی ہے، یہاں پر جو ماضی کا صیغہ لے کر آیا ہے اللہ تبارک و تعالی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رفعت و بلندی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی جا چکی ہے، اس میں پختگی موجود ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے. جس طرح میں نے یہ کہا کہ وہ چیز آپ کو دے دی ہے میں نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، وہ چیز آپ کو دی جا چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ورفعنا لک ذکرک کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو بلندی دے دی ہے، یعنی اس میں کسی طرح کا شک و شبہ یہ موجود نہیں ہے. اور پھر یہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو رفعت ہے، بلندی ہے، یہ اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، بلکہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلندی فرمایا ہے، چاہے وہ عالم ارواح ہو، جس وقت انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کیا وہ عالم ارواح ہی تھا نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی، پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے گا کہ جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عہد لیا تھا، اس کی تفسیر میں علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ عالم ارواح کے اندر عہد ہوا تھا. تو ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی، ابھی مخلوق بنی بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے اس بات کا عہد لے رہا ہے، اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو بلند فرما رہا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا ماضی مستقبل اور یہ چیزیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو اس وقت سے بلند ہے جب یہ ماضی مضارے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی زمانے سے پاک، اور اس پر دلیل موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی کے جو افعال ہیں یہ زمانے سے پاک ہیں، زمانے سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی، زمانے سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. فرشتوں کا درود بھیجنا تو ان کے پیدا ہونے کے بعد ہے، اللہ تبارک و تعالی کا درود بھیجنا یہ زمانے سے پاک ہے، یعنی ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. رحمت کا نازل کرنا یہ ذکر کو بلند کرنا ہے، جس پر رحمت اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے تو اس کا مقام بلند ہو گیا، اس کا مرتبہ بلند ہو گیا. تو اب اللہ تبارک و تعالی کا یہ رحمت بھیجنا ہے یہ زمانے سے کیا ہے؟ پاک ہے. نہ اس وقت ماضی، نہ مستقبل، نہ حال، کچھ بھی نہیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہی تھیں اور آپ کا ذکر خیر بلند ہو رہا تھا. یعنی یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا, جب سور پھونکا جائے گا, تو ساری کی ساری مخلوق کیا ہوگی؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے دے گا, ہر طرح کی مخلوق مر جائے گی. اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہوں گی. کہ اللہ کا صلات کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کو بھیجنا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اظہار فرمائے گا اور اعلان فرمائے گا لیمن الملک اليوم, کہ آج کس کا دن ہے, آج کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار, اللہ واحد و قہار کے لیے ہے. اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت مسلسل نازل ہو رہی ہوں گی, اور اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بلند فرما رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ارشاد فرمایا ورفعنا لك ذکرك, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یعنی ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلند فرمایا ہے. اور پھر اس آیت کا جس وقت نزول ہوا, اگر اس زمانے پر ہم غور کریں نا, بظاہر جو اس کا حال دیکھیں ہم, تو ایک کمال جو ہے وہ اس آیت کے اندر موجود ہے کہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اور اس وقت حال کیا تھا کہ کفار جو ہیں وہ کھل کر عبادت بھی نہیں کرنے دے رہے تھے. کفار کھل کر عبادت بھی نہیں کرنے دے رہے تھے, طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں پہنچا رہے تھے. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب اس وقت بظاہر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین, آپ کا ذکر مبارک بلند تھا, لیکن حالات کیسے تھے؟ اس میں یہ لگتا تھا کہ بظاہر جو کفار جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا رہے تھے, اس وقت ذکر کی بلندی کس طرح سارے عالم میں ہوگی, ذکر کی بلندی کس طرح سارے عالم میں ہوگی, بظاہر یہ نظر نہیں آتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حق فرمایا, سچ فرمایا, اور نتیجہ وہی نکلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے عالم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو بلند فرما دیا. اب ہر مقام پر کہیں نہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ ساری دنیا کا سروے کریں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے, اذان کسی نہ کسی مقام پہ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کے اس کو بلند کیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ صرف اذان کا معاملہ نہیں ہے, محافل نعت, محافل بیان, اجتماع ذکر و نعت جو بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلند کیا جا رہا ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی خاصیت دیکھیں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا سروے 2006 کا, دنیا میں یہ سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ نام کون سا رکھا جاتا ہے, سب سے زیادہ نام کون سا. تو ایک سرسری طور پر جب سروے ہوا, معلومات کی گئی, تو 70 ملین یعنی تقریباً 7 کروڑ افراد کے نام محمد تھے. 7 کروڑ افراد کے نام محمد تھے, یہ بھی کیا ایک سرسری اور موٹا موٹا حساب. اور اگر وہ جگہ جگہ جا کے معلوم کرتے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے دگنی اور اس سے تگنی تعداد ہو جاتی. تو یہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کو اللہ نے بلند کیا, محمد نام اتنا عام ہو گیا کہ 7 کروڑ جو ہے وہ افراد کے نام محمد رکھے گئے, وہ بھی ایک یعنی سرسری سروے کے طور پر. ٹھیک ہے, ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو بلند کر دیا. آگے فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. لکا آپ کے لیے, لام اس میں محبت کا ہے, لام محبت کا ہے. بات اس سے بھی پوری ہوتی تھی کہ ورفعنا ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, بات پوری ہو گئی. لیکن ارشاد فرمایا لکا, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یعنی یہ ذکر کی بلندی, یہ مقام کا عطا فرمانا, یہ مقام و مرتبے کا بلند کرنا اور ایسے مقامات عطا فرمانا, یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے ہو رہا ہے. بعض مخاطبات کے اندر گفتگو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی, اس میں یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے, میرے اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے وہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا، جو کچھ بھی ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تو نے سب میرے لیے پیدا کیا اور میں نے سب تیرے لیے چھوڑ دیا، یعنی تیرا پیدا کرنا میرے لیے ہے لیکن میرے لیے تیری ذات ہے، کہ وہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ورفعنا ہم نے بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رفعت کی نسبت بھی اپنی طرف فرمائی کہ ہم نے بلند کیا، کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کر سکے، کوئی اور چیز ایسی نہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کر سکے، ذکر بلند کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے گا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا بھی فرمائے نا، اس پہ بندہ غور کرے تو حیران نہیں جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں بھی کیسے کیسے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بلندیاں رکھی ہوئی ہیں۔ پیدائش کا دن، پیر کا دن، اب پیر کا جو دن ہے اس کو کوئی خاص اہمیت جو ہے وہ زمانۂ جاہلیت کے اندر حاصل نہیں تھی، زمانۂ جاہلیت کے اندر خاص کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، وہ جمعے کا دن وہاں پر مشہور تھا، عروبہ اس کو بولتے تھے، وہ ایک بڑا دن شمار ہوتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حرمت والے مہینوں میں پیدا نہیں کیا، رجب کے اندر، محرم کے اندر، ذیقعد میں، ذی الحج کے اندر پیدا نہیں کیا کہ وہ حرمت والے مہینے تھے، بلکہ ربیع الاول کے اندر پیدا کیا، ربیع النور کے اندر پیدا کیا، تو وہ کوئی اتنا مشہور مہینہ نہیں تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس کے اندر یا بیت المقدس کے اندر پیدا نہیں کیا، بلکہ مکہ مکرمہ میں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 تاریخ کو پیدا کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ تو ان تمام باتوں کے ضمن میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن پیدا کیے جاتے، جمعہ کے دن پیدا کیے جاتے تو کوئی کہتا کہ جمعے کے دن پیدا ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فضیلت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے، تو فرمائے نہیں نہیں نہیں، جمعہ کا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت نہیں دے گا، بلکہ اب پیر کے دن کو فضیلت اس لیے حاصل ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن پیدا ہوئے۔ اگر آپ رجب میں پیدا ہوتے، آپ رمضان میں پیدا ہوتے، آپ محرم میں پیدا ہوتے تو کوئی کہتا کہ حرمت والے مہینے میں پیدا ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ حرمت والے مہینے میں پیدا ہوئے، فرمایا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ربیع النور میں پیدا کیا گیا۔ اب ربیع النور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ربیع النور برکتوں والا مہینہ ہو گیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں پیدا ہوتے تو کوئی کہتا بیت المقدس میں پیدا ہوئے، حضور کی شان ہے، فرمایا نہیں، بیت المقدس میں نہیں بلکہ مکہ مکرمہ جو اس وقت صحرا تھا، ایک ریگستان تھا، اس میں پیدا فرمایا تاکہ پتا چلے کہ مکہ مکرمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے شان و عظمت عطا ہو گئی۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو گیا مدینہ منورہ چلے جائیں تاکہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئیں تو فقط آپ کی زیارت کے لیے آئیں، ایسا نہ ہو کہ حج کے لیے آئیں اس ضمن میں آپ کی زیارت ہو جائے، نہیں، بلکہ خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ سفر کر کے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر مدینہ منورہ کا انتخاب فرمایا، یہ بھی کمال ہے کہ مدینہ منورہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور یثرب اس وقت اس کا مطلب بیماریوں والی جگہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں جانے کا حکم ہوا، یہ حکم نہیں ہوا کہ اب ملک شام چلے جائیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں ہی برکتیں نازل کی ہیں، تاکہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ برکت والے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گا، چلو برکت والے مقام پہ چلتے، نہیں، بلکہ مدینہ منورہ جائیے کہ جہاں ابھی بیماریاں ہیں لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں جائیں گے تو مکے سے زیادہ اس کے اندر برکتیں آ جائیں گی۔ یعنی ہر چیز کو جو رفعت حاصل ہوئی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے سوا کسی اور سے رفعت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ایک شاعر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدن بی مقالتی، میں اپنے کلام کے ذریعے، اپنے قصیدے کے ذریعے، اپنی نعت کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح نہیں کرتا، ولیکن مدحت مقالتی بی محمدن، ہاں میں تو اپنے مقالے کو، اپنی نعت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے چمکا دیتا ہوں۔ یعنی نعت بیان کرتا ہوں تو میری نعت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے چمک جاتی ہے. تو جو رفعت حاصل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی، کسی اور کی طرف سے حاصل نہیں ہوئی. تو لام محبت کا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ لام یا تملیک کا ہے، لام تملیک کا ہے کہ یہ ساری کی ساری رفعتیں، ساری کی ساری بلندیاں ہم نے آپ کی مل کر دی ہیں، اب جس کو جو رفعت حاصل ہوگی، جو بلندی حاصل ہوگی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی وجہ سے حاصل ہوگی. ورفعنا لک ذکرک، جو کچھ ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، جو بلندی ہے وہ آپ کے لیے ہے، جس کو بلند کرنا ہے بلند کر دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نام ہیں، بہت سارے ناموں میں سے دو نام ہیں، ایک نام ہے الرافع، الرافع یعنی بلند کرنے والا، بلند کرنے والا، بلندی دینے والا، رفعت دینے والا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام کا مطلب ہے کہ جس کو بلندی چاہیے وہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو جائے، جس کو بلندی ملے گی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی وجہ سے ملے گی. اور دوسرا نام ہے آپ کا الرفیع الذکر، کہ جس کا ذکر جو ہے وہ بلند ہو. تو کائنات میں جس کو جس طرح کی بلندی حاصل ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. آگے اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، مزید اس کو ذکر کریں گے، اور اسی ضمن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی باتیں سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی برکت سے حضور علیہ السلام کی محبت میں اضافہ عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سے اللہ تبارک و تعالی بھر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور علیہ السلام کے عشق میں مچلنے کی توفیق عطا فرمائے، بد مذہبی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، حضور علیہ السلام کے غلاموں میں اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت ہمیں اٹھائے، اور آپ علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے پورے خاندان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل